أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية فإن كان لكم ولد فله تركتم من بعد وصية فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی آیات نمبر 11-14 کا ترجمہ اس طرح ہے. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. اگر لڑکیاں دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے اور اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ ہوں تو ان کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو مورث نے چھوڑا۔ اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا حصہ ایک تہائی، اور اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس میت کی یہ حصے اس وصیت کی تعمیل یا ادائی خرچ کے بعد ہیں جو وہ کرتا ہے۔ تم اپنے باپوں اور بیٹوں کے متعلق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش کون ہوگا، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، بے شک اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس ترکے کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی ہے بعد اس وصیت کی تعمیل اور ادائی خرچ کے جو وہ کر جائیں، اور ان کے لیے تمہارے ترکے کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہیں تو ان کے لیے تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ہے اس وصیت کی تعمیل اور ادائے خرچ کے بعد جو تم کر جاؤ۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کی وراثت اس حال میں تقسیم ہو کہ نہ اس کے اصول میں کوئی ہو نہ فروع میں، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی ہو یا ادائے خرچ کے بعد، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے تو ان کو وہ ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تلاوت کردہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ صحاح ستہ اور مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان آیات کا شان نزول یوں مروی ہے: خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھ کر پانی منگوا کر وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑکا، جس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کی تقسیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. اس طرح سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی کہ سعد بن ربی کے بھائی نے سعد کا سب مال لے لیا ہے اور سعد کے دونوں بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اور عوض بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کوہا نے فریاد کی تھی، جس کا ذکر صفحہ 190 کے حاشیہ نمبر 2 کے تحت کیا جا چکا. اس طرح کی تقسیم کے سوالات پیش آنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور مختلف حصوں کی تقسیم کا اس آیت میں اور اس کے بعد اور اس سورت کے خاتمے کی آیت میں ذکر کیا. یہ علم فرائض کی آیتیں ہیں، اور یہ پورا علم ان آیتوں اور میراث کی ان حدود سے استنباط کیا گیا ہے جو ان آیتوں کی گویا تفسیر اور تشریح ہیں. وراثت کی بعض شکلیں سادہ ہوتی ہیں، جن کا شرعی حکم معلوم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بعض شکلیں پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان میں ہر ایک وارث کا صحیح حصہ متعین کرنا دشوار ہوتا ہے. اس اختلاف کی وجہ عامۃ المسلمین کو علم فرائض کے کسی ماہر مفتی سے فتویٰ دریافت کرنا چاہیے، لہذا ایسے اختلاف کے بیان کرنے کی مناسب جگہ ان احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر. جاننا چاہیے کہ وارثوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ وارث جن کا حصہ مقرر ہے، ان کو ذوی الفروض یعنی مقررہ حصہ پانے والے کہتے ہیں. دوسرے وہ وارث جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، بلکہ حصے دار وارثوں سے جو بچ بچا کر ان کو ملتا ہے، اور اگر کچھ نہ بچے تو ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کو عزبہ کہتے ہیں. اصلی عزبہ صرف مرد وارث ہوتا ہے، وہ بھی ایسا جس کا رشتہ میت سے مرد ہی کے واسطے سے ہو. اصلی عزبہ کے چار درجے ہیں. اول درجے میں بیٹا پوتا، دوسرے درجے میں باپ دادا، تیسرے درجے میں بھائی بھتیجے، چوتھے درجے میں چچا چچا کا بیٹا یا اس کا پوتا. اگر کئی شخص عزبہ ہوں تو جس کا رشتہ میت سے زیادہ قریب ہو تو جس کا رشتہ میت سے زیادہ قریب کا ہو وہ مقدم سمجھا جائے گا. عورت تنہا تو کبھی عزبہ ہوتی ہی نہیں، البتہ بیٹے کے ساتھ بیٹی اور بھائی کے ساتھ بہن عزبہ ہوتی ہے. ان دونوں کے سوا اور کوئی عورت عزبہ نہیں ہوتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وارثوں کی تیسری قسم ذوی الارحام ہے، یعنی ایسے وارث جن کا رشتہ میت سے عورت کے واسطے سے ہو، جیسے نانا اور نواسا نواسی، مامو اور بھانجا، بھانجی، خالہ اور پھوپی اور ان کی اولاد. میراث کے معاملے میں سب سے اولین اصولی ہدایت یہ ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے. چونکہ شریعت مطہرہ نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکدوش رکھا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا، اور اگر لڑکا نہ ہو، صرف دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، تو دو تہائی مال ان سب میں برابر تقسیم کیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو آدھا مال اس کو دے دیا جائے. پھر ماں باپ کی وراثت کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ مرنے والے کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی وارث ہو تو ماں کو ایک تہائی حصہ اور باقی سارا مال باپ کا ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن کی صورت میں ماں کا حصہ ایک تہائی کے بجائے چھٹا حصہ باقی سارا مال باپ کو دیا جائے گا. باقی سارا مال باپ کو دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ واضح ہے کہ مرنے والے کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا، لیکن میراث کی یہ ساری تقسیم وصیت اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. یاد رہے کہ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد ہر قسم کا دین یعنی قرض ادا کیا جائے. دین میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے. پھر اگر میت نے کسی کے حق میں وصیت کی ہو تو اسے پورا کیا جائے. وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال تک وصیت کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ مال کی وصیت کرے تو ویسی وصیت قابل اعتبار نہیں ہوگی اور صرف ایک تہائی مال تک وصیت جاری کی جائے گی. جس شخص کے ذمے بہت سی نمازیں اور روزے ہوں یا حج زکات عشر وغیرہ فرائض کی ادائی نہ ہو سکی ہو اور وہ مر جائے تو اس کے ورثاء کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحت 3 عدد کفارہ ساتھی مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے فی سبیل اللہ نکالنا لازم ہے. کفن دفن، دین یعنی قرض اور وصیت کے بعد جو مال باقی رہے اس کو احکام کے مطابق بلا کم و کاست وارثوں میں تقسیم کیا جائے.
آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا.
تم اپنے باپوں اور بیٹوں کے متعلق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش کون ہوگا. لا تدرون کے ذریعے ان سب ناداروں کو جواب دیا جا رہا ہے جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل و فہم سے اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے باطل خیال میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر بیوی مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو وصیت اور دین کے بعد شوہر سے آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہو خواہ اس شوہر سے یا دوسرے شوہر سے تو شوہر کو وصیت اور دین کے بعد چوتھائی حصہ ملے گا. اسی طرح اگر شوہر مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو خواہ اس بیوی سے یا دوسری بیوی سے تو وصیت اور دین کی تکمیل کے بعد بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا.
وَإِن كَانَ عَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ.
اگر کسی مرد یا عورت کی وراثت اس حال میں تقسیم ہو کہ نہ اس کے اصول میں کوئی ہو اور نہ فرا میں نہ فرو میں. کلالہ اکلیل سے مشتق ہے. اکلیل کہتے ہیں ایسے تاج وغیرہ کو جو سر کو ہر طرف سے گھیر لے. یہاں مراد یہ ہے کہ مرنے والے کے وارث ارد گرد کے لوگ ہیں، اصل اور فرع یا جڑ یا شاخ نہیں. اس کی تعریف اصطلاح فقہ میں اس طرح ہوگی کہ کوئی مرد یا عورت مر جائے اور اس کے وارثوں میں نہ تو اس کے باپ دادا میں سے کوئی ہو اور نہ اولاد میں سے کوئی بلکہ اسے بھائی ہو یا بہن ہو، ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں۔ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں، عینی یعنی سگے، دوسرے اللاتی یعنی باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ، نمبر تین اخیافی یعنی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ۔ کلالہ کے سگے اور اللاتی بھائی اور بہن کا حکم اس سورت کی آخری آیت نمبر 176 میں بیان ہوگا۔ اس آیت میں صرف تیسری سورت کا حکم ہے، یعنی اگر مرنے والے کے وارثوں میں ایک اخیافی بھائی بہن ہو تو اس کا حصہ چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو پھر ایک تہائی میں سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اس مال میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
إِلَى آخِرِهِ۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ لفظ تلکا بمانے یہ تھے ان احکام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو شروع سورت سے یہاں تک نکاح، یتیموں کے مال، میراث اور وصیت کے بارے میں گزرے ہیں، اور ان احکام کا نام حدود اس لیے فرمایا اور ان احکام کا نام حدود اس لیے فرمایا کہ ان کی پابندی اور ترک پابندی پر جنت کے وعدے اور دوزخ کے وعید کو منحصر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل جائے، اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی یہ فرائض اور یہ مقدار جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور مرنے والے وارثوں کو ان کی قرابت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا حصہ جسے چاہے دلوایا ہے، یہ سب اس کی مقررہ حدود ہیں۔ تم ان حدود کو نہ توڑو اور نہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤ اور جو شخص ان احکام خدا کو مان لے اور کوئی ہیلا حوالے کر کے کسی وارث کو کم و بیش دلوانے کی کوشش نہ کرے، حکم خدا اور فریض خدا جوں کا توں بجا لائے، تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشگی والی اور ابدی راحتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں رواں ہیں۔ ایسا شخص کامیاب، مقصد کو پہنچنے والا اور مراد کو پانے والا ہے۔ اور جو شخص خدا کے کسی حکم کو بدل دے، کسی وارث کے ورثہ کو کم و بیش کر دے، خود رضائے الہی پیش نظر نہ رکھے بلکہ اس کے حکم کو رد کر دے اور اس کے خلاف عمل کرے، گویا وہ خدا کی تقسیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کے حکم کو عدل نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص ہمیشگی والے اور اہانت والے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی کامیابی اسی میں ہے کہ قیامت کے روز انسان بارگاہ الہی میں سرخ روح ہو اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ الحمدللہ، سورہ نساء کے الحمدللہ تلاوت کردہ سورہ الحمدللہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی تلاوت میں ترجمہ تفسیر ختم ہوئی۔